أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني ربي فأحسن تعليمي وأدبني ربي فأحسن تأديبي وقد قيل الدين كله أدب ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب ليس الجمال بأصواب تزيننا بل الجمال جمال العلم والحسب قابل قدر بزرگو محترم بھائیو اور عزیز دوستو شوال کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان شریف کا مہینہ بخیر و خوبی اللہ کے فضل و احسان سے مکمل ہو گیا. حقیقت میں عید نعمتوں کی تکمیل کی خوشی کو کہتے ہیں. عربی میں عید کے تین مطلب ہوتے ہیں. ایک تو عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ سال میں دو مرتبہ آتی ہے, یعنی عید من العود لأنه يعود في السنة مرتين, یا اس لیے کہ عید لأن نعم اللہ تعود فيه على عباده اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات بندوں کی طرف لوٹ آتی ہے, اور لأن العید لأن العبادة تعود إلى الله تعالى بعبادتهم وطاعاتهم. عید اس معنی میں بھی عید کہلاتی ہے کہ بندے اللہ کے حضور توبہ تائب ہوتے ہیں, رجوع ہوتے ہیں. یہ خوشی صرف خوشی کے قبیل میں سے نہیں ہے بلکہ اس خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات شامل ہیں, روزہ عبادت, تراویح عبادت, اعتکاف عبادت, فطرے کی ادائیگی عبادت, زکوات عبادت, انفاق فی سبیل اللہ عبادت, ومن المعروف ان تلقى اخاك بوجه تليق, اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے خوشیوں کے ساتھ ملنا یہ بھی نیکیوں میں سے ہے. عید کے آداب میں فقہ کی کتاب بحر میں اور نہر میں ہے کہ یظہر الفرح والانبساط, عید کے دن لوگ خوشی ظاہر کریں, ہنس ہنس کے ملے, چہرے پر مسکراہٹ اور تبسم کی شان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو غم ہم صدمے سے دور کرے اور اس کو خوشی نصیب کرے تو اس کا فرض بنتا ہے اخلاقی اور مذہبی دونوں کہ وہ بھی خوشی کا اظہار کر لے. اس لیے سب سے پہلے نماز تجویز ہوئی ہے کہ بھائی دو رکعت پڑھ لو شکریوں کے ساتھ اور احسانات اور شوکت دین کے ساتھ, اور اس سے پہلے بندوں کو فطرانے کی ادائیگی کا حکم ہے اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے ناراض ہو, باہم شکر رنجی ہوئی ہو, تو ہر شخص اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے اور ساتھی سے معافی مانگے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے. یار وہ زمانہ ہم نے دیکھا ہے, آپ وہ لیلا مجنون کا قصہ ہوتا جا رہا ہے کہ عید کی رات اور عید کے صبح تک گھروں میں اور خاندانوں میں جرگوں اور پنچایتوں کی رش ہوتی تھی, اپنے بڑوں کو راضی کرتے تھے, بیٹا اپنے والد کو اور داماد اپنے سسرال کو, بھتیجے اپنے چچا اور تایاؤں کو جرگے لے لے کے چلتے تھے کہ بھئی ہم سے غلطی ہوئی ہے, یہ زیادتی ہوئی ہے, اور بڑے بڑے تاوان ان کے اوپر رکھے جاتے تھے اور وہ بڑی خوشی سے اس کو قبول کرتے تھے. عجیب بات تھی کہ اس وقت علم نہیں تھا, جہل تھا, لیکن لوگوں میں اخلاق علم کے تھے. اور اب علم آ گیا, جہل نہیں ہے, لیکن لوگوں کے اخلاق جاہلانہ ہے. ان کا کردار اور ان کی زندگی اور اس کے اطوار میں علم کے بجائے جہل پایا جاتا ہے. اس لیے ہر شخص اپنے غرور و تکبر کے اندر نازاں ہے اور فقراں ہے, اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ رب حضور کے سامنے اس کا کیا حشر ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اور ہم ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں, اور وہ دن بہت قریب ہے, بالکل دور نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں سورۃ المعارج 29ویں پارے میں, انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت بہت دور ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل قیامت قریب ہے. ہر آنے والا معاملہ قریب ہے, اور ہر گزرا ہوا معاملہ وہ بعید ہو چکا ہے. جب بندوں کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے اگر والدین خفا ہو, ایک عورت کو احساس ہو کہ مجھ سے میرا خاوند ناراض ہو, اور ایک چھوٹے کو یہ احساس ہو کہ مجھ سے میرا بڑا ناراض ہے, اس لیے مجھے عید کے دن خوشی کا حق نہیں ہے, اور مجھ پر خدا کی نعمتیں اور احسانات بھی نہیں آئے گی, تو اس سے بڑھ کر احساس تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو اور اس کے سامنے سرکشی اور بغاوت نہ ہو. کیونکہ اللہ کے حقوق اور اللہ کی الوہیت کی عظمت وہ عبادت سے بہت بڑھ کر ہے. حقیقت میں عید منانے کا جو طریقہ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. عید دنیا پرستی کو نہیں کہتے ہیں, عید اقربا پروری کو نہیں کہتے ہیں, عید چہل پہل کو نہیں کہتے ہیں, عید بہت زیادہ مال و دولت کو نہیں کہتے ہیں, عید صدق اور وفا کو کہتے ہیں, قلب کے انجلا کو کہتے ہیں, اور دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کو عید کہتے ہیں. اس لیے لوگ ایک دوسرے سے معافی طلب کرتے تھے, اور اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ایک بزرگ نے ان کو معاف کر دیا, والد ان سے خوش ہو گئے, والدہ راضی ہو گئی, اور اپنے بڑے و اقربا وہ سب ان سے راضی ہیں. اس کو وہ لوگ عید کہتے تھے, اور عید کے معنی میں یہ بات شامل ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کے دن لوگ ہاتھ ملاتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. اب تو بعض ساتھی ہمارے جو ہے وہ اس کو بدعت کہتے ہیں, ہمیں ان کی عقل اور ہوش پر بھی تعجب ہے. اصل میں یہ عید کا مسئلہ نہیں ہے, یہ معافی کا طریقہ ہے. معافی کا طریقہ ہے, گلے لگتے ہیں جتنے تھے گلے سب بھول گئے, وگر نہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا. یہ دستور ہے کہ آدمی جب کسی سے بغلگیر ہو جائے اور اس سے معافی مانگتا ہے تو وہ بھی انسان ہوتا ہے, وہ رضامند ہو جاتا ہے. ابوبکر صدیق سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے معاف کر لے, ان کی طرف سے بڑا ظلم ہمارے سر پہ پڑا رہتا ہے. تو ابوبکر نے کہا کہ تم بھی یہ سمجھو کہ تیری طرف سے ہی بڑے مظالم ڈائے گئے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. پانچ آدمی ہیں کہ میدان عرفہ میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی, اور لیلۃ القدر میں بھی نہیں ہوتی, اور شب برات کو بھی نہیں ہوتی, اور لیلۃ العید کو بھی نہیں ہوتی. حالانکہ لیلۃ العید کو لیلۃ الجال کہا گیا ہے، انعام کی رات، انعام کا دن، اور وہ پانچ آدمی یہ ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، خدا و تعالی کے علاوہ کسی مخلوق کو دور اور قریب سے حاضر ناظر سمجھنا، کسی ولی یا نبی کو غیب دان سمجھنا، یا یہ خیال کرنا کہ میری زندگی کے اوپر وہ تصرف کر سکتے ہیں، یا میرے نفع اور ضرر کا مالک وہ ہے اور اس کو کچھ اختیار ہے، یہ سب شرک کی قسم ہے. مشرکین نے جو شرک کیا ہے، جس کا قرآن رد کر رہا ہے، اور سب سے بڑا رد قرآن کریم ان کا کر رہا ہے، انما المشرکون نجس، مشرک بڑے پلید لوگ ہیں، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، آئندہ کے لیے مسجد حرام آئے نہیں ہو، خبردار کہ یہاں مسجد میں داخل ہوگا. یا بنی لا تشرک باللہ، لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی شرک بالکل نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار، جو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو کوئی شرک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہے، کوئی اس کو چھڑا نہیں سکے گا اللہ کے عذاب سے. بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فالذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ ایمان تب معتبر ہے کہ اس کے ساتھ شرک کی آمیزش نہ ہو، شرک سے معاشرے کو پاک رکھنا اور شرک سے دور رکھنا، اپنے آپ کو بھی اور بال بچوں کو اور گھریلو اخباب کو، یہ مومن کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہر نبی اور رسول جب مبعوث ہو جاتے اور قوم کے ہاں تشریف لے آتے تو ان کا پیغام یہ ہوتا، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بھی شیئا، شرک بالکل مت کرو. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ قوم کا اختلاف اعمال میں بہت کم ہوا ہے، عقائد میں بہت ہوا ہے، عملی اختلاف کی وجہ سے کوئی ایمان سے نہیں نکلتا ہے، لیکن اعتقادی اختلاف کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے ان پر عذاب آ جاتا تھا اور وہ تہ و بالا ہو جاتے تھے اور تباہ و برباد کر دیے جاتے. مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اس باپ کو پیدا کرے کہ وہ بھی توحید سمجھے اور شرک سے نفرت کرے اور کرائے. معاشرے کے اندر اولیاء کے نام پر، بزرگان دین کے نام پر ایک شرک کا یلغار ہے، ایک مستقل فرقہ بدعتیوں کا، وہ شرک کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، ان کے تمام عقائد و اعمال، تمام زندگی وہ شرک کی نظر ہے، وہ جہاں کہیں ہیں وہ مسلمانوں کے عقائد کو برباد کر رہا ہے، ان سے مسلمانوں کو بچانا بہت ضروری ہے. لوگ اگر ان کے ہاں نماز پڑھتے ہیں یا ان کی اقتداء میں یا ان کے ہاں نکاح پڑھتے ہیں، یہ سب کے سب ہمارے حصے میں آئے گا اور ہمیں اس کا گناہ ہوگا کہ مسئلے کی تبلیغ نہیں کی گئی ہے اور وضاحت نہیں کی گئی. جتنی تبلیغ اور وضاحت ضروری ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ تب ہوگا جب آپ توحید کے مسئلے کو سمجھیں گے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اور شرک کیوں حرام ہے، اور شرک کس کو کہتے ہیں. شرک کے معنی ہے اللہ کی ذات، صفت، اختیار، علم، تصرف، عبادت میں اللہ کے کسی محبوب کو کسی درجے میں شریک جاننا، خواب و ولی ہو یا نبی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مقامات پر اولیاء کا لفظ ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دون اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. وہ لوگ جنہوں نے ہمارے بندوں کو ہماری الوہیت میں شریک جانا ہے اور ہمارے اولیاء اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے شریک کے لفظ، اولیاء کا لفظ موجود ہوگا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر وہ بڑا طبقہ کائنات کے، وہ بہترین مخلوق انبیاء علیہ السلام، جن سے بڑے نہ آسمانوں میں ہیں انہیں زمین میں، اللہ ان کا درد و غم بتاتا ہے. ایک پیغمبر کا قصہ شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو اتنی عزت دی کہ ملائک سے ان کا سجدہ کرایا، اور جس نے ان کا سجدہ نہیں کیا ابلیس اس کو ہمیشہ کے لیے ملعون بنایا، اور میں نے اتنا احسان کیا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو داخل جنت کر دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہو گئی اور ابلیس نے ورغلایا اور اس درخت میں سے بھی کھا گئے جس سے نہیں کھانا چاہیے تھا, تو وہ جنت میں نہیں رہ سکے, اس زمین پہ ان کو آنا پڑا. یہ قصہ قرآن ذکر کرتا ہے, 50-55 مقام پر ذکر ہو رہا. اب آپ نے کبھی زندگی میں اس پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ اللہ کیا سنانا چاہتے ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو مسجود ملائک ہیں, اور آدم علیہ السلام جو پہلا نبی اور پہلا انسان ہے, اور آدم علیہ السلام جو فخر انسانیت ہے اور شرف انسانیت کو ان کی وجہ سے ہے, وہ بھی نفع و ضرر جانتے نہیں ہے. مالک تو چھوڑو, جانتے نہیں ہے. آدم علیہ السلام جس وقت اس درخت کے قریب گئے اور اس میں سے توڑ کے کھانے لگے, قرآن کہتا ہے نسی آدم, آدم علیہ السلام بھول گئے, ولم نجد له عزما, اور بالکل ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ یہی وہ درخت ہے جس سے کھانے سے شر ہو جائے گا. تو جو خود شر کے قریب آ کر کے اس کو توڑتا ہے اور پھر منہ میں ڈالتا ہے, جیسے آپ سینگ کے علے اور منہ میں ڈالے اور آپ کو پتہ نہ اس کے بعد کون آپ کو غیب دان کہے گا, کون متصرف حاجت روا کہے گا. حاجت کا وقت تو یہ تھا اور اس میں وہ خود مبتلا ہو گئے. پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حوا کو بھی جنت سے نکلنا پڑا. تو انسان کی عزت کا مرکز تو بیوی ہے. ہر طرف سے کوشش کر کے اور ہر محنت سہ کر کے اپنے گھر اپنی بیوی کو عزت سے رکھنا چاہتا ہے, لیکن آدم علیہ السلام نہیں بچا سکتے ہیں اپنی گھر والی کو. اور پھر کہاں جنت اور کہاں دنیا. بڑا آدمی تھا تو بڑے آدمی کی غلطی کی سزا بھی بڑی کڑک ہوتی ہے, اس لیے جنت سے نکال کر کے قل نہبطوا منہا جمیعا, ہم نے کہا نکلو یہاں سے, سیدھے زمین پہ جاؤ. آدم علیہ السلام کی پریشانی اللہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ بہت غمگین ہو گئے. وبدت لہما سوآتہما, ان کے نہ نظر آنے والی جگہ نظر آنے لگی. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, جنت کے پتے ادھر سے ادھر سے توڑ توڑ کے رکھ رہے تھے, چھپا رہے تھے. ہر درخت پناہ مانگتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگائے. سوال یہ ہے کہ دوسروں کی عزت و ذلت کے نبی اور ولی کب مالک بنیں گے؟ ان کے اوپر تو خود دن آئے ہیں, تکلیف آئی ہے, جسم سے کپڑے اتر گئے, جنتی لباس اتر گیا. قرآن پاک کہتا ہے جنت کا وہ لباس فاخرانہ وہ اتر گیا شجر ممنوعوں میں سے کھانے کے بعد. تو سوال یہ ہے کہ جس آدمی کے خود کے کپڑے اترے, وہ دوسروں کو کس طرح کپڑے پہنائے, اور جو خود اتنی پریشانی اور تکلیف کے وقت گزر رہا ہو, دوسرے اس کو پکارے کہ آپ ہماری تکلیف دور کر لے, یہ کتنی کمکلی کی بات ہوگی. سب سے پہلے ملائک کا سجدہ کرایا بتانے کے لیے کہ ہے مسجود ملائک, بہت بڑا آدمی ہے, ملائک جیسی مخلوق سجدہ کرے. لیکن فرمایا اتنی بڑی مخلوق بھی غیب دان نہیں ہے, درخت نہیں سمجھتے تھے, شر اور نفع کے مالک نہیں, اپنے سے بلا ٹال نہ سکے, عزت اور ذلت کے مالک نہیں ہے. تکلیف کے دن پریشانی کے آ گئے ان کو. پہلا انسان, پہلا نبی, پہلا ولی کائنات کے وہ محترم اور برگزیدہ ہستی آدم علیہ السلام, خلق اللہ آدم علی صورتی حدیث میں ہے, اللہ نے آدم کو ایسا پیدا کیا کہ اپنی الوہیت کا جلوہ اس میں دکھایا. یا رب, آدم علیہ السلام ایسے تھے کہ اللہ کی الوہیت کا جلوہ نظر آتا تھا. اس انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جلوہ ڈالا ہے, اس لیے اس کو حکم یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہ کرے, اور میرے علاوہ کسی کو حاجت روا مشکل کشا کارساز نہ سمجھے. اور پھر بقیہ جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا محترم اور مالک اس کو بنا دیا ہے. خلق اللہ آدم علی صورتی, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. اس کا ایک مطلب ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی الوہیت کا جلوہ ان میں ظاہر فرمایا ہے. یہ الوہیت کا جلوہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی گھر والی کو لے کے مدین سے جا رہے ہیں مصر, 10 سال بعد اپنی والدہ اور لوگوں سے ملنے کے لیے. نقشے میں دیکھیں مصر اور مدین جیسے کراچی اور سکر ایسے علاقے ہیں, دور نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال تک یہ پتہ نہیں کہ والدہ زندہ ہے یا مر گئی ہے, ان پر کیا گزر رہی ہے. اور سسر ان کے شعیب علیہ السلام پیغمبر ہے، انہوں نے اپنی بیٹی صفورہ ساتھ کر لی ہے. جب جنگل چلتے چلتے رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، سخت جاڑوں کا موسم، تیز ہوا، آندھی، بارش، اہلیہ کو درد زے پیدا ہو گیا جس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم نبی، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری بیوی کا راستے میں بچہ ہو جائے گا ورنہ ایک دن اور ٹھہر لیتے وہاں. اور شعیب علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں کہ میری بیٹی کو راستے میں یہ عارضہ پیش آئے گا ورنہ وہ روک لیتے کہ جہاں 10 سال وہاں 10 دن اور ٹھہرے. کیونکہ علم غیب کس نمی دانت بجس پروردگار، غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. ہر کہ او گوید کی می جانم ازو باور مدار، جو کہے کہ میں بھی جانتا ہوں بڑا جھوٹا ہے، اس پر کبھی بھی اعتماد نہ کرنا. اور موسیٰ علیہ السلام اور بی بی جب چلتے چلتے بی بی نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، گرماہٹ چاہیے، کوئی آگ ملے، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے حکم سے آگ بھی نہیں بنا سکتے. چلتے چلتے پریشانی میں دیکھا کہ ایک شعلہ جل رہا ہے آگ کا. گھر والوں سے کہا امکسو، آپ لوگ یہیں بیٹھ جائے، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، ہو سکتے انگارا آگ کا لے آؤں، او اجدو علی النار ہدا، یا وہاں لوگ ہوں گے تو ان سے پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ راستہ مصر کا ہے یا کہیں اور کا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا مجھے، راستہ بھٹک گئے. سارے جہان پر نظر رکھنے والے اور سارے جہان کو ایسا دیکھنے والے، ان کو شرم کرنا چاہیے. موسیٰ کلیم توریت کا پیغمبر، بنی اسرائیل کے ہادی اور مہتدی، وہ مدین سے مصر کا راستہ نہیں جانتے، اور اللہ اس کو بیان کرتے ہیں باقاعدہ طہٰ میں اور قصص میں اور نمل میں اور شعراء میں، بار بار لٹھاتے ہیں تاکہ عقل والے عقل سے کام لیں اور وہ علم خدا اور علم نبی سمجھے. حضرت نے فرمایا کہ یہ آگ ہے اور میں شعلہ لے آؤں گا، انگارہ لے آؤں گا، آپ گرم ہو جائے گی اس میں. حضرت تشریف لے جاتے ہیں اور وہ آگ دور ہوتی جاتی ہے. بڑے حیران ہو گئے کہ عجیب آگ، جیسے جیسے میں جا رہا ہوں وہ مجھ سے دور ہو رہی ہے. اتنے میں آواز آئی، یا موسیٰ انی ان اللہ، اے موسیٰ میں تمہارا خدا ہوں، فخلا نالے کی جوتے اتارو، آگے بڑھو، انک بالواد المقدس توا، بڑی پاک جگہ میں ہو. فقہاں نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ مسجد پاک جگہ ہے، مسجد میں جوتے پہن کر آنا منع ہے، بے ادبی ہے. آیت ان کا مستدل ہے، اخبار احاد اس کے سامنے ساقط ہو جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب آگے بڑھے تو چاروں طرف دیکھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام بیچ میں ہو گئے، اور وہ آگ پیچھے چلی گئی، حضرت موسیٰ کو لپیٹ میں لے لیا. اور آگ کے قریب جانے سے تو تپش بڑھتی ہے، لیکن وہاں پر برودت بڑھ رہی تھی، ٹھنڈ پیدا ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ کی ذات کے جلوے برس رہے تھے، الوہیت کے صفات اقدس کے جلوے برس رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اور سخت اندھیرے میں، پریشانی میں، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا، انی اخترتک لنفسی، میں نے آپ کو نبوت دے دی، آپ میرے رسول و نبی ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، چل فرعون مصر کے پاس، وہ بڑا بدماش آدمی ہے اور اس کو سیدھا کرنا ہے آپ نے. موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کے حضور اپنا عذر پیش کیا اور کہا کہ مولا کریم میری زبان جو ہے نا اچھی طرح صاف نہیں ہے، اس میں کچھ فرق ہے، اور میرا بھائی ہارون ہوا افصح منی لسان، بہت فصیح اللسان ہے، ان کو پیغمبر بنائے. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی نبی ہو گئے، لیکن آپ بنیاد آپ ہے، آپ کو جانا ہے، فرعون آپ سے سیدھا ہوگا، ان سے سیدھا نہیں ہوگا، وہ آپ کے معاون مددگار ہوں گے. ایسی قبولیت کا وقت ہے کہ فرمایا کہ میں کمزور ہوں، میرا بھائی کا تیرا بھائی بھی نبی. حدیث میں ہے کہ ما دعا احد لاحد کما دعا موسیٰ لاخی ہارون، کسی نے کسی کے لیے ایسی دعا نہیں مانگی جیسے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو نبی بنا کے چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام سیدھے نکل گئے مصر، معجزات لے کر، موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں جب وہاں سے آ رہا تھا تو میرے ہاتھ سے غلطی سے ان کا ایک آدمی مرا ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ، ان کا میرے اوپر الزام ہے، ایسا نہ ہو کہ دیکھتے ہی مار ڈالے. موسیٰ علیہ السلام کو جان کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی فکر ہے کہ جو امانت آپ بھیج رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی میرا کام تمام کر لے. تو اللہ نے کہا انی معکما اسمع و ارى، میں ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، پرواہ نہ کرے، سیدھا اس کے دربار میں جائے، میں ساتھ ہوں آپ کی. حضرت تشریف لے گئے فرعون سے، کتنے سال مناظرے اور جھگڑے، فرعون ڈوب گیا. موسیٰ علیہ السلام پوچھ بھی نہیں سکتے تو خدا ہے میں گھر والی کو جنگل میں بٹھا کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ پر اعتماد نبی کا اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. لوگ صرف ناز و لاڈ اور محبوبیت کی باتیں کرتے ہیں، خدا کی الوہیت کے تناظر میں ان کو دیکھیں، اتنے بڑے کلیم ہیں، ہر طرح بات کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دریافت فرمایا اللہ پر اعتماد بہت بڑا ہے. بی بی ساری رات بیٹھی رہی جنگل میں آپ کے انتظار میں، حضرت موسیٰ تشریف نہیں لائے، صبح کے قریب بچہ پیدا ہو گیا. جب سورج نکل گیا شعیب علیہ السلام نے جو بھیڑ بکری دی تھی وہ ادھر ادھر چرنے کے بہانے بھاگنے لگی، تو بی بی سمجھ گئی یہ ریوڑ تو مجھ سے نہیں سنبھلے گا. بچے کو گود میں لیا اور چڑی لے کر کے بھیڑ بکریوں کو واپس مدین لا گئی. شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ کیا ہو گئے، کہا وہ آدمی رات کو آگ لینے کے لیے گئے تھے واپس نہیں آئے. مروج کے اندر مسعودی نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بھی کہا اور بی بی نے بھی کہا کہ کوئی اجدہا کھا گیا ہوگا، جنگل میں تو ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چیز کھا گئی ہوگی، بات ختم ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام مصر تشریف لے گئے، وہاں فرعون سے مقابلہ ہوا، جادوگر پیش کیے گئے، وہ سب ایمان لے آئے اور آخر کار فرعون بحر احمر کے اندر غرق کر دیا گیا. 50 سال گزر گئے، 50 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام ایک دن مدین سے گزر رہے تھے، ایک خوبصورت جوان دیکھا، بالکل موسیٰ علیہ السلام کے رنگ ڈھنگ کا. حضرت موسیٰ کو کچھ شبہ سا پڑ گیا، حضرت رک گئے اور اس شخص سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام موسیٰ ہے. حضرت نے پوچھا کہ آپ کا نام موسیٰ کیوں ہے؟ کہا میرے والد صاحب کا نام موسیٰ تھا، وہ میرے نانا کے گھر سے مصر جا رہے تھے، میری والدہ ساتھ تھی، اور راستے میں رات کو آگ لینے گئے، واپس نہیں آئے، کوئی بھیڑیا کھا گیا تھا، تو میری والدہ اور نانا نے ان کی یاد میں ان کا نام مجھ پہ رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اچھا یہ ماجرا ان کو اس طرح خیال آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال ہو گیا مر گئی ہے. تو حضرت نے فرمایا کاش کہ ایک دفعہ ملاقات ہو جاتی، میری وجہ سے اندھیری راتوں میں، جنگلوں میں، مصر کے بھٹکتے ہوئے راستوں میں، سخت جھاڑے کے موسم میں اور زردزے کی تکلیف میں گئی اور آئی ہے، ایک معذرت تو کر لیتا ایک دفعہ. امام العصر محدث الہند امام ابو حنیفہ وقت مولانا انور شاہ صاحب نے فیض الباری میں اس واقعے کو نقل کر کے فرمایا انبیاء علیہ السلام کی آزمائش اس طرح ہی سخت ہوتی، ان کو ہدایت کے لیے معیار اور مقتدا بنایا جاتا ہے. معیار اور مقتدا ہدایت ہوتے ہی کوئی آسان کام نہیں ہے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. عجیب بات یہ ہے کہ لوگ قصے کو قصے کی طرح سمجھتے ہیں، اس سے عبرت لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ یہ واقعات کیوں ہیں. اللہ یہ بتانا چاہتے کہ میرے علاوہ کوئی غیب دان نہیں. حضرت موسیٰ کو سارے راستے کا پتہ نہیں تھا، اور کوئی نبی اور ولی مشکل ٹال نہیں سکتے. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو پیش آنے والے تکلیف دور نہ کر سکے، اور شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی سے تکلیف دور نہ کر سکے، اور ایک بھی غیب دان نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ شعیب علیہ السلام. تو مولانا روم اس لیے کہتے ہیں، مولانا روم کو سنو کیا کہتے ہیں، علم موسیٰ باز در غیب بند. جب موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں, علم موشی کے بود در غیب آئے, تو چوہے یہ کیا غیب جانتے, ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر اپنی طرح سے بنائے ہوئے, یہ کدھر سے غیب دان ہو گئے جب انبیاء غیب دان نہیں ہے. تو وہ پانچ آدمی جن کی مغفرت نہ عرفہ میں ہے, نہ عید کو ہے, نہ لیلۃ القدر کو ہے, ان میں ایک وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہو اللہ کے ساتھ, علم میں, دعا میں, عبادت میں, تصرف میں, اور دوسرا وہ شخص قاتل النفس, ناحق قتل کرنے والا, کسی انسان کو اس نے ناحق مارا ہے. انسان کتنا محترم ہے لیکن ناحق قتل کرنے کے بعد پھر قرآن کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے ایمان والو قاتل سے مقتول کے لیے قصاص لے کے رکھو, اسی سے تم جیو گے اور تمہاری زندگی محفوظ ہو جائے گی. تو ایک ایسا شخص جس نے ایک مومن کو قصداً قتل کیا ہے ناحق بغیر عذر شرعی کے, اور عذر شرعی تو تین ہیں, زنم بعد احسان, ایک شادی شدہ زنا کر لے اور شریعت نافذ ہو اور عدالت قاضی میں ثابت ہو جائے تو وہ قتل کیا جائے. ردتم بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد کوئی معاذ اللہ مرتد ہو جائے وہ بھی تین دن کے بعد قتل ہو جائے گا. او قتل انسانا, یا اس نے کسی انسان کو قتل کیا ہو, یہ تین قتل ہے, چوتھا قتل کوئی نہیں. تیسرا آدمی مدمن الخمر, شراب کا عادی. شراب ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ پھر چھوٹتی نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ یہ معاوضات جتنی ہیں پھر یہ چھوٹتی نہیں ہے, اور واقعی معاوضات بڑی گندی خصلتیں ہیں. میں پان کی تلاش میں رہے گا جی, پان کی تلاش, پان چاہیے اس کو, اعتکاف میں بھی پان چاہیے, لیلۃ القدر کو بھی پان چاہیے. اب پان میں کیا ہے, چونا, قیمام, تمام وہ جو مرد کی مردانگی کے خلاف چیز ہے. کسی نے وقت پر صحیح سبق نہیں پڑھایا اس لیے غلط چیزیں آگے بڑھ گئی ہے. پان اور مسواک کی احادیث دونوں جمع نہیں ہوتی. مسواک کا تقاضا یہ ہے جس میں 70 سے زیادہ احادیث متواتر موجود ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ مسواک کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر اس باب میں ایک حدیث بھی نہ آتی تب بھی مسواک عمل میں کے لیے ضروری تھی, کیونکہ عمل تعامل ساری دنیا اسلام کرتے چلے آئے, روایتوں کی کیا ضرورت ہے. مسواک اس مقصد کے لیے کہ مومن کا منہ چمکتا رہے, اور احادیث سے پتہ چلا ہے کہ مسواک کی فضیلتوں میں یہ ہے کہ عین روح نکلتے وقت کلمہ پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے, ایک شخص کو میں نے خود دیکھا, ایسے بیکار سا آدمی ایسا گھومتا پھرتا تھا, لیکن جب مرنے لگا تو اتنے زور سے کلمہ پڑھتا ہے جیسے اس کے پاس کوئی مائیکروفون لگا ہوا ہے, سارا محلہ کلمہ سن رہا ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ بس ہر وقت وہ مسواک ہاتھ میں جیب میں رکھا ہوا ہے, سوتے وقت, جاگتے وقت, آتے جاتے وقت مسواک دوسرے کو پیش کرنا, یہ کوئی کمال نہیں ہے, مسواک خود کر لینا یہ کمال ہے. یہ بھی آپ کے لیے ایک بدعت نکلی ہے, بس جب بھی کوئی آئے مسواک کی ڈنڈی لے کے آئے, بس مسواک کی حدیثیں سنانا کافی ہے, ڈنڈیوں کی کیا ضرورت. ہر شخص اپنے لیے اپنے حساب سے تلاش کرے. ہاں یہ ایک کام ہے کہ جمعے کی نماز میں آپ لے آئے, آپ نے تمام نمازیوں کو یہ تقسیم کے یہ کارنامہ ہے, لیکن یہ کارنامہ نہیں کہیں جاؤ تو مسواک کی ڈنڈی بھی پکڑواؤ اس, پھر اس نے بڑی فضیلت قرآن کی ہے تو قرآن کی ایک نسخہ بھی پیش کرو, اس کے بعد فضیلت سنت کی ہے تو بخاری شریف کی ایک سٹ پیش کرو, جو کام ہے کرنے کی. میں نے خود دیکھا اس شخص کو کہ وہ اتنا اونچا کلمہ پڑھتا تھا کہ اتنا اونچا تو ہم عام حال میں بھی نہیں پڑھ سکتے, بس 3-4 مرتبہ زور سے کلمہ پڑھا خاموش ہو گیا, پتہ چل گیا کہ جی روح نکل گئی. اور میں نے اس کو دونوں حال میں دیکھا, مسواک کے ساتھ مداوم تھا وہ, بالکل میں مداوم مسواک کرتا تھا. اچھا اب سن لی یہ عجیب بات, یہ جو نسوار کھاتے ہیں نسوار, یہ اور تو خیر ہے لیکن یہ مرتے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں, بالکل نسوار سگریٹ پان بڑی ایک ہی نسل کی چیز ہے، یہ 150 اور 150 کا فرق ہے، بس زیادہ نہیں ہے. پاک اور مقدس منہ جس کے لیے مسواک آئی ہے اور کلمہ آیا ہے، اس کو آلودہ کرنے کا ناکارہ سامان ہے، اس سے جلدی جان چھوڑا ہے. اس میں جو قباحت ہے وہ یہ کہ جب یہ چیزیں نہ ہوں تو ان کے 2 اور 3 13 ہو جاتے ہیں، بالکل بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت پریشانی محسوس کرتے ہیں، حساب نہیں کرتے، لوگوں سے میل ملاپ بند کر لیتے کہ جی بس آج کل ذرا ایسا ہی ہے معاملہ. یہی تو شرابی کا حال لکھا ہے کہ شرابی زیادہ شراب پی لے تو بھی دماغ آؤٹ، اور شراب اس کو نہ ملے تو وہی حال خراب ہے اس کا. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نص قطعی ہے اور اس کی سزا قطعی ہے، اور یہ ذنی اور خیالی نشے ہیں تو اس کے اندر نقصانات بھی اسی حساب سے کم ہے، لیکن ہے تو صحیح. پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ عوام بھی اس کو نہ کرے، چجائے کہ بعض خواص بعض بزرگ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بھی ان چیزوں کا شوق کرتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی میں التماس کرتا رہتا ہوں کہ اس سے باز آ جائے. بس انسان کے لیے جو اللہ نے ذکر پیدا کیا ہے اس سے وہ ہر وقت خوش رنگ رکھے، تر و تازہ رکھے، زبان تازہ کردن با اسکاری تو نے انگیختم التی اسکاری تو. کتنی اچھی بات ہے کہ مومن کی زبان پر ذکر الہی جاری ہو. تو یہ جتنی چیزیں سیکرٹ بیڑی پان نسوان، یہ ایسے ہیں جیسے فقہا لکھتے ہیں کہ یہ جو تاش کے پتے کھیلتے ہیں نا تو یہ قمار کے لیے تمہید ہے. یہ تاش کے پتے جو کھیلتے ہیں یہ ویسے تو کھیل کود ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر جب اس سے تعلق بڑھ جائے گا تو پھر جوا کھیلنا شروع کر دے گا، پھر وہ سٹے اور مختلف کاموں کی نظر ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بڑی آفت کو ٹالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پابندی لگتی. مثلا اجنبیہ کے ساتھ زنا حرام ہے تو دیکھنا بھی حرام ہے، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے، بغیر ضرورت کے اس کا ذکر بھی حرام ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھنا بھی حرام. تمام دوائی کہلاتی ہے اسباب وجوہات، یہ آگے بڑے سبب کے لیے گناہ کے لیے سبب، یہ سب ناجائز ہو گئے. قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ ولا تقرب الزنا، زنا کرنا نہیں صرف قریب نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ. مفسرین لکھتے قریب کا معنی یہ ہے کہ ان راستوں سے نہ گزرو، ان سوسائٹیوں میں نہ رہو، ان لوگوں کے ساتھ مت اٹھ بیٹھو، اس گلی سے اس گھر سے اس رشتے سے دور رہو جس کے نتیجے میں تم اللہ سے ناراضگی مول لے رہے ہو اور اللہ کے غضب اور عذاب کو ہمیشہ اپنے اوپر مسلط کرا رہے ہو. ولا تقرب الزنا، قریب نہ جانا، انہ کان فاحشہ، بہت بے حیائی ہے، سا سبیلا، بہت ناکارہ راہ و رسم ہے، اس میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کہتے حکیم جب حاذق ہوتا ہے تو پرہیز کس کے بتاتا ہے اور نسخہ تھوڑا دیتا ہے، ایک خوراک دوا دیتا ہے لیکن 10 چیزوں سے روکتا ہے، یہ چکنائی کی چیزیں ہیں، یہ ٹھنڈی چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں روک لو، یہ بادی چیزیں ہیں، اور ایک ذرا سا سفوف دیتا ہے. یہ حاذق طبیب ماہر ہے میدان کا، مرض کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، پرہیز بہت بتاتا ہے، شریعت میں پرہیز بہت زیادہ ہے. لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی عورتیں بھی بیٹھی رہتی ہیں اور پرائے کبڈی کھیلتے ہیں، یہ دیکھتے رہتے ہیں آج کھیلوں کا میدان ہے، آج فلاں ہے، یہ کیسی غیرت ہے، کیسا ایمان ہے. مسلمان کی عورت، بیوی اور بیٹی، وہ جب اجنبی کو دیکھ لیتی تو وہ کہتے کہ بس میں جل گیا اور ختم ہو گیا. اب یہ خود دکھاتے ہیں، غیر انسانوں کو انسانوں کو دیکھنے سے تعلق پیدا ہوتا ہے اور سب کچھ ہو سکتا ہے. پاکستان میں جب کرکٹ کھیلنے کے لیے ہندوستان کی ٹیم آئی تھی تو یہاں کی چوکریوں نے درخواست دی تھی کہ کپل دیو ہندو ہم سے شادی کر لیں. یہ جنگ اخبار آپ کا گواہ ہے اور صفحہ موجود ہے میرے پاس. وہ لڑکیاں نہ ہندو تھی نہ سکھ تھی، مسلمانوں کی لڑکیاں تھیں، لیکن آزاد گھرانوں کی لڑکیاں تھیں. ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے ذریعے ان کی تربیت ہو چکی تھی اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ کامیاب لڑکی وہی ہے جو اپنا نکاح کرا دے، ماں باپ نہیں کرا سکتے اب، بھلے وہ ہندو اور سکھ کے ساتھ کیوں نہ ہو. قطع نظر اس کے کہ ہندو کے ساتھ کافر کے ساتھ نکاح کے ارادے سے کافر ہو جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے. لیکن ایمان تو سلب ان کا ہوگا جن کا ایمان ہو، جہاں ایمان ہی نہ ہو وہاں صرف کیا ہوگا. اب بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ٹی وی میں کیا مضرت ہے اور کیا نقصان ہے. ہم اس سے تلاوت سنتے ہیں اور ہم خبریں سنتے ہیں اور علماء کرام کی تقریریں سنتے ہیں. یہ تو آپ کرتے ہیں لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کون پابندی لگائے گا؟ کون سا جھالر ڈالیں گے وہاں خبردار کی کسی نے ناکارا شو دیکھ لیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور حضرت حفصہ اور ام حبیبہ امہات المومنین, قرآن کہتا ہے وازواج امہات, پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, دونوں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک پتہ چلا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں, نابینا صحابی. تو آپ نے دونوں بیویوں سے کہا احتجبان, اندر چلی جاؤ پردے میں, ہٹ جاؤ یہاں سے. تو بیویوں نے کہا اعمی لا یبصرون, وہ تو نابینے ہیں, دیکھتے نہیں ہیں, نظر نہیں آتا, نابینا تھے آنکھوں سے. تو آپ نے فرمایا افام یوان انتما, تم بھی اندھی ہو گئے, تم تو دیکھ رہی ہو, خطرہ تو تم کو ہے. یا ادوات انفسکن, اے جان کی دشمنوں, یہ نبی ہے, یہ دیکھو اپنے گھر کی اصلاح کر رہا ہے. امہات المومنین کو امت کے جلیل القدر فرد جن کی فضیلت اور منقبت کے اندر صورت عبسہ نازل ہوئی ہے اس کی تشریف آوری پر, جبکہ وہ نابینا ہے اور اسے احتمال کوئی معصیت کا نہیں, لیکن حضرت نے فرمایا کہ نہ, تم تو اندھیاں نہیں ہو, تم تو دیکھ رہی ہو. معلوم ہوا کہ خاتون کی نگاہ بھی اجنبی سے بچانا فرض ہے. تو مشرق اور قاتل النفس کے بعد مدمن الخمر شرابی, اور اس کے بعد چوتھا درجہ ہے آپ والدین, وہ شخص جو ماں باپ کو نافرمان ہو. ماں باپ صراط مستقیم پر ہیں, مسلمان ہیں, اور یہ شخص دین و دنیا میں ان کو ستاتا ہے, یہ آق ہے, نافرمان سرکش ہے. اگر ماں باپ دین میں کمزور ہے اور یہ بیٹا دین پر مستقیم ہے, آپ کی کمزوری کا ساتھ نہ دیا جائے, یہ نافرمانی نہیں کہلائے گی. اگر ماں باپ غیر مسلم ہے تو بھی بیٹا دنیا کے امور میں ان کی اطاعت پوری کرے, روٹی کپڑا مکان سب دے, علاج معالجہ, البتہ فلا تطعہما, بے دینی میں ان کی بات نہ مانے. عام طور پر دونوں طرف سے کچھ زیادتی ہوتی ہے. کئی دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ غلط اطاعت چاہتے ہیں, اور کئی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اولاد ناحق ستاتی ہے, تو جو اولاد شرعاً مجرم ہے ان پر ماں باپ کی اطاعت لازم ہے اور وہ اس میں کمی کوتاہی کرتی ہے اور ماں باپ نے ان کو معاف نہیں کیا, اور تو یہ آگ کل والدین ہیں. عرفہ کے دن بھی اور لیلۃ القدر کو بھی اور عید کے دنوں میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی, رک گئی مغفرت. اس کے بعد ایک آتا ہے وَمَنْ يَرْتَكِبُ الْفَحْشَاءَ الْجَهِيرَةَ, کسی ایسے گناہ کا مرتکب کہ جس کا گناہ ہونا سب جانتے ہیں اور وہ چھوڑتا نہیں, اس کو آپ خود فیصلہ کریں گے. کسی ایسے گناہ کا عادی کہ جس کا گناہ ہونا سب کو پتا ہے, یہ چھوڑ نہیں رہا اس کو, یہ اس پر بھی اندیشہ ہے کہ یہ رک جائے گا. اور بعض طرق کے اندر یہاں وہ شخص آیا ہے جو مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھے. مسلمان کے ساتھ بغض رکھنا جائز نہیں, اس کے گناہ اور معاصی کے ساتھ بغض ضروری ہے. نخلوں و نتروں کو میف جرک, وطروں میں آپ پڑھتے ہیں قنوت. نخلوں و نتروں کو ہم تعلقات ختم کرتے اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے, آپ کے نافرمان و سرکش کو. تو اختلاف نافرمانی و سرکشی سے مومن سے نہیں ہے, مومن تو سرمایہ ہے, اس کی اصلاح ضروری ہے, ان کو اطلاع ضروری ہے. یہاں دو باتیں ترازو کے اندر بالکل تلنے والی ہے, ایک معصیت سے بددستور نفرت اور دوسرے اس کے باوجود مومن کو دور نہ کرنا. یہ دونوں باتیں جمع ہوگی تو اصلاح معاشرہ ہوگا. یا تو لوگ پر مومن کے اکرام میں معصیت کو بھی لے لیتے ہیں, یہ بھی غلط طریقہ ہے, اور یا معصیت کے ساتھ مومن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک عورت سے گناہ ہو گیا, और उसको संसार कर दिया गया। उस पर आपने एक जुमला इरशाद फरमाया है, इन्हा ताबत तौबतन, इस औरत ने इतनी बड़ी तौबा की, लो कुस्मत अला समईना व वजबत लहुम النار لغفر لهم, कि 70 आदमी जिनके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका हो और इस औरत की तौबा उनको दे दिया जाए तो वो सब बख्शे जाएंगे। मासियत खत्म हो गई संसारी की वजह से और असली ईमान और तौबा रह गया और उसकी कदर कीमत नबी बयान करते हैं। और वो मर्द जो लाया गया है जो गुनाह का मुर्तकिब हुआ था सार कर दिया गया, तो उनके जिस्म का छींटा खालिद बिन वलीद को पड़ा तो उसने उसके मुंह से कुछ नामुनासिब जुमला निकला, तो आपने फरमाया मा या खालिद, हाँ खालिद खबरदार, इन्नहु ताबा तौबतन, वो तो औरत थी और ये मर्द है, ये भी तौबा कर चुका है, लौ कुस्मत अला अहलिल मदीना ووجبت لهم النار لغفر لهم, अगर पूरे एक शहर के रहने वालों के लिए दोज़ख का फैसला हुआ हो और इसकी तौबा उनको दे दी जाए सबकी बख्शिश हो गई। माँ या खालिद, भाई मासी से नफरत जरूरी है और मोमिन का तकर्रुब भी जरूरी है और दोनों के दरमियान में चलना है। किसी को ये कहना कि आप दाढ़ी रख ले ये उसकी तोहीन नहीं है, ये उसकी बेहतरीन इसलाह है। उसको ये कह देना कि जब तक तेरी दाढ़ी नहीं है पहली सफ में मत आओ, ये उसको आदाब का जबरदस्त सलीका देना है कि वो सर से पांव तक हम अलग सोचेगा कि ये मुझ पर कौन सी बला मुसल्लत है कि मेरी इसलाह नहीं हो रही। सहाबा को जब पहली मरतबा शराब से मना करना था तो आयत इस तरह नाज़िल हुई, ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, जब ये चीज पी चुके हो ना तो नमाज ना पढ़ा करो। तो नमाज तो सहाबा नहीं छोड़ सकते थे तो वो चीज छोड़नी पड़ी। ये इसलाह कुरान करीम से सीखी गई, ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, जब तक तुम नशे की हालत में हो तो नमाज मत पढ़ो। तो सहाबा और वो नमाज न पढ़े तो नशे को छोड़ना पड़ेगा। तो जिन वजूहात से आप में ताखुर आता है उन वजूह को कमजोर करना पड़ेगा, उनको छोड़ देना पड़ेगा ताकि तकर्रुब का मौजू महफूज रहे। और हदीस में फरमाए कि एक औरत बगैर पर्दे के बनाव सिंगार करके गुनाह की मजलिस से गुजरती है, लोग उसको देखते फैया कजा व कजा व कजा, ए जानिया जानिया जानिया, ये नाकारा औरत से बदचलन है बदचलन है, जिना का लफ्ज हदीस में है। तो जाहिर बात है औरत तो जरूरत के लिए बाहर जाती है तो हिजाब में जाएगी, बाहर जब औरत निकलेगी तो अजनबी होंगे तो अजनबियों से पर्दा करना पड़ेगा ताकि हदीस के हुक्म के मुताबिक मासी से इज्तनाब हो जाए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जो प्याज और लहसुन खाए वो तो मस्जिद में ना आए, तो मस्जिद में आना नहीं छोड़ा जाएगा, प्याज और लहसुन मस्जिद के लिए छोड़ा जाएगा। आपने फरमाया कि जिस शख्स को कुर्बानी की तौफीक है और उसने वाजिब कुर्बानी नहीं की वो ईदगाह में ना आया करे। तंबीह की आपने, नाराजगी जाहिर फरमाई, जाहिर है नमाजी ईद नहीं छोड़ी जाएगी, कुर्बानी करनी पड़ेगी। सिमत वाहिद पर तंबीह है और उसकी ताकीद है। इसलिए ईद सिर्फ खुशी नहीं बल्कि दिली खुशी है और ईद एक मसनूई खुशी नहीं शरई खुशी है, और ईद का मकसद यह है कि मोमिन अल्लाह ताला के हुजूर गुनाहों से धुल धुला के पेश हो रहा है। ये जिस तरह हम पाक कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं, तकबीरात करते हैं, खुले मैदान में जाके खड़े होते हैं, ये एक नक्शा है कि एक दिन क़यामत का कायम हो चुका होगा और सब लोग अल्लाह के हुजूर खुले मैदान के नीचे खड़े होंगे और उस वक्त सिवाय अल्लाह की रहमत और मेहरबानी की कोई और चीज कारगर नहीं होगी। ये तमाम नकूश वही है। आपने गौर फरमाया कि ये जो हाजी हज करता है या उमरा करता है, ये एहराम बांधता है, सिले हुए पाक कपड़े अपने उतार लेता है और अनसिले तौलिए कपड़े बांध लेता है ऊपर नीचे, ये कफन का नक्शा पेश हो रहा है। कोई आखिरी इबादत है ना तो बिल्कुल कफन करा दिया उसको। अगर अमीरुल मोमिनीन जमाना है और बादशाह सलामत है और नबी और वली है, किसी के लिए भी हराम माफ नहीं है। احرام باندھنا پڑتا ہے. کہ بھائی اسی طرح ایک وقت آئے گا اور مجھ میں روح نہیں ہوگی, میں دوسروں کے ہاتھ پہ ہوں گا, اور اسی طرح سفید کپڑے مجھے پہنائے جائیں گے, اور پھر اب تو میں خود عبادت کر رہا ہوں, اور پھر لوگ جنازہ پڑھ کر کے مجھے قبرستان کی طرف لے کر کے جائیں گے. اس آخری عمل کے لیے بھی تیاری ضروری ہے. لیکن دیکھو خواتین کتنی محترم ہے اسلام میں, کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے, اپنے کپڑے پہنے, کسی رنگ بھنگ تک کی ان پر احرام میں پابندی نہیں. اللہ اکبر. کیونکہ عورت کی عزت, عفت, پاک دامنی, پردہ, حجاب اسلام کے مقاصد میں سے ہیں, وہ ضروری تعلیمات میں سے. لوگ معاشرے کے اندر توازن پیدا کرتے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو اگر بڑے کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو اس پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے ناحق. خاتون کو اگر مرد کے ساتھ ملا دیا جائے تو جو قوا اللہ نے مرد کو دی ہے وہ عورت کو کبھی بھی نہیں دیے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. 124,000 انبیاء میں ایک بھی عورت نہیں, بلکہ خواتین نے درخواست کی کہ مسلمان جہاد کے لیے جاتے ہیں اور ہم تو جہاد سے محروم ہیں, آپ جانے نہیں دیتے. تو حضرت نے فرمایا جہاد کن الحج, یہ حج جو آپ کرتے ہیں یہ کم جہاد ہے, بہت دھکے لگتے ہیں, بہت سفر کرنا ہوتا ہے, بہت پریشانی اٹھانی ہوتی. اس زمانے کا آدمی اس طرح. اب جتنی وسعت پیدا ہو گئی, اسباب تعیش اس قدر افراد بھی بڑھ گئے, رش بھی اور طرح کا ہوا, ہمتیں بھی اور طرح پست ہو گئی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں حج سے فارغ ہوا اور طواف زیارت کر کے واپس آیا اور میں نے دیکھا کہ سیلاب آیا, سیلاب آیا, اور جتنے حجاج طواف میں تھے ان میں ایک بھی نہیں بچا, سب ڈوب گئے پانی لے. ایسا زمانہ گزرا. اور ملا علی قاری کے 300 سال بعد ایک عالم آئے ہیں, اس نے بھی اپنے زمانے کے سیلاب کا ذکر کیا. قافلے جاتے تھے تو 200 آدمی واپس, 10-15 باقی سب فوت ہو جاتے تھے, ایسی ایسی تکالیف ہوتی تھی. ہندوستان کے اندر تو شاہ عبدالعزیز نے فتویٰ دیا تھا کہ حالات خراب ہیں, حج مسلمانان ہند پر فرض ہی نہیں ہے. مشہور فتویٰ ہے شاہ عبدالعزیز کا, کیونکہ بعض قافلے پورے کے پورے غائب ہو گئے, واپس ایک فرد بھی نہیں ہے. اور شاہ اسحاق اور شاہ اسماعیل نے فتویٰ دیے تھے کہ جو لوگ حج کے لیے روانہ ہو تو جائیداد تقسیم کر لے, بہتر ہے کہ بیوی کو طلاق دے دے, واپس آئے گا نہیں, وہ خامخا 120 سال تک بیٹھی رہے گی. ایسا زمانہ گزرا تھا, اور ایسی تکالیف سلف صالحین نے گزاری. اب بھی وہی اندوہناک واقعات پیش آتے, جہاز جہاں سے وہ چڑھتا ہے جدہ سے پہلے ختم, معلوم ہوئے کہ اتنے 100 حاجی ختم ہو گئے, کوئی ایک بھی بچتا ہے اس میں؟ ہر سفر آپ دیکھیں اس میں صعوبتیں اور تکالیف موجود ہیں. اس لیے سفر خشکی کا ہو یا تری کا, گاڑی کا ہو یا ریل کا, ہیلیکاپٹر کا ہو یا جہاز کا, سفر سفر ہے, اس پر احکام باقاعدہ نافذ ہو جاتے ہیں. 48 میل دور جب آدمی جا رہا ہو تو 4 فرض 2 ہو جائیں گے اور روزے میں اختیار مل جائے گا. اگر آرام ہے تو رکھنا ضروری ہے, ورنہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. سفر کے احکام دو ٹوک ہے اپنی جگہ. باقی یہ مسائل میں اپنی جگہ بتا چکا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادائیگی میں دیر کرنا ناجائز ہے. جن لوگوں کے روزے چھوٹ چکے ہیں کسی عذر اور مرض کی وجہ سے, وہ 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا یا 1 مسکین کو 2 وقت کا معتدل کھانا اپنے چھوٹے ہوئے روزے کے بدلے میں کھلائے, اور اس عہد نیت کے ساتھ کہ اگر زندگی ملی اور صحت نے ساتھ دے دیا تو یہ روزے پورے کروں گا. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, اللہ فرماتے ہیں وہ دن کی پوری کرنی پڑے گی. اور جن سے اور اس قسم کی خطائیں سرزد ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کے حضور معافی مانگے, اور توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے ہیں, مرنے سے پہلے اللہ سے معاملہ درست کر لیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نماز عید کا مسنون وقت کون سا ہے, یعنی سورج نکلنے کتنی دیر بعد؟ سورج نکلنے کے برمحن اور رمحین فقہاء نے لکھا ہے, 1-2 نیزے سورج اوپر ہو جائے تو بہتر ہے. وہ جواز کا وقت سورج نکلنے کے بعد جیسے اشراق داخل ہوتا ہے ایسے ہی وقت عید شروع ہو جاتا ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا جائے. الغنا وغن النفس, بخاری مسلم حضرت, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کا دل سیر کر لے یہی مالدار اور غنی ہے. بظاہر اس کے پاس دولت نہیں ہے لیکن طبیعت سیر ہے, بہت سارے لوگ دیکھے گئے کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے لیکن طبیعتیں بھوکی ہے ان کی، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں نہ اللہ کے راستے میں. ماہ شوال میں روزے رکھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ وہ مشہور تین روزے ہر مہینے کے 13, 14, 15 وہ اس میں بھی سنت ہے. باقی 6 روزے جو شوال کے مشہور ہیں، صحیح احادیث کے پیش نظر امت کے اکثریت کے ہاں جن میں امام ابو حنیفہ اور ان کا مذہب، امام مالک اور ان کا مذہب شامل ہے، یہ روزے رکھنا مکروہ ہے، خلاف سنت ہے اور نہیں رکھنا چاہیے. اس پر ہماری کتاب احسن المقال شائع ہے، اس کو مطالعہ کیا جائے. اگر کوئی شخص بیٹھے ہوئے سو جائے بغیر کسی چیز کے سہارے لیے، کہ اس کا وضو باقی ہے جبکہ وہ جھٹکا نہیں کھایا، اگر وہ جھٹکا کھا کے گرنے لگے تو وضو ٹوٹ گیا. میرے دو بیٹے لندن میں کام کرتے ہیں اور میں بھی ان کا نگہبان ہوں. اچھی وہ خود مختار نہیں ہے تو کیا ان کی طرف سے وہ فطرانہ جو میں نے ادا کیا، ابھی وہ خود مختار نہیں ہے تو کیا ان کی طرف سے فطرانہ جو میں نے ادا کرنا ہے پاکستان کے حساب سے، یعنی 30 روپے کے حساب سے ادا کرنا ہوگا یا کہ لندن کے حساب سے؟ خود مختار آپ ہے اس لیے آپ گھٹا رہے ہیں اسے. جب وہ کما رہے ہیں تو وہ خود مختار ہے. آپ کیس لکھنے سے کہ وہ خود مختار نہیں ہے، وہ خود مختاری ختم نہیں ہو رہی ہے. عاقل بالغ بلوغ کے بعد اپنے مال و دولت کا خود مالک و مختار ہے، اس کا باپ اس کے مال میں متصرف نہیں ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے حقوق الوالدین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی باپ بیٹھے کے مال میں سے بغیر اجازت کے لے تو مقروض ہوگا. وہ بہتر یہ ہے کہ جب وہ لوگ وہاں کما رہے ہیں تو وہاں کے حساب سے آپ ڈالروں میں فطرانہ ادا کر دیں، اور 30 روپے جو آپ نے گندم کا بنایا ہے یہ بہتر ہے کہ کھجور کے اعتبار سے 250-250 روپے دے، اور کشمش کے اعتبار سے 400 یا 500 کے حساب سے دے. 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کا حساب دیا جائے. خبر کے لیے پہلے سے جگہ لینا کیسا ہے جبکہ اور مردوں پر اور دفن ہونے والوں پر اثر نہ ہو جائے؟ بے شک جگہ آپ لے لیں لیکن یہ نیت ہو کہ اگر مجھ سے پہلے کسی کی ضرورت ہوئی تو وہ دفن ہو جائے گا، پھر اجازت ہے ورنہ نہیں. پرائز بانڈز حرام ہے یا حلال؟ مجھے ان کے واقعات اور پارٹیکولرز معلوم نہیں ہیں. مولانا مجید یوسف لدھیانوی مرحوم کا جواب بھی منتشر آیا ہے، بظاہر ناجائز معلوم ہو رہا ہے. اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے اور زور کا وقت ہو جائے اور اس کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس صورت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے یا فجر کی قضا نماز ادا کر لیں. یوں مت کہو کہ اگر آپ کی، اپنا کہو کہ اگر میری فجر انشاءاللہ کبھی قضا نہیں آئندہ ہوگی، اور یہ لکھنا بھی بے ادبی ہے. کسی اور کو خطاب، اپنے ضمیر کو اور اپنے نفس کو خطاب کرو کہ اگر میری فجر قضا ہو جائے اور زور کا وقت ہو جائے اور اس کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس صورت میں جماعت کے ساتھ شامل یا فجر کی قضا. جو شخص صاحب ترتیب ہے جس سے بلوغ کے بعد 6 نمازیں مسلسل قضا نہیں ہوئی ہے، وہ جماعت چھوڑ دے، پہلے اپنی فجر پڑھ لے ورنہ اس کی ظہر ہوگی نہیں. اور جو صاحب ترتیب نہیں ہے وہ بے شک ظہر پڑھ کر پھر فجر پڑھ لے. اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے، مغرب کی اذان ہو جائے اور نماز مغرب کا وقت ختم ہونے والا ہو تو اس صورت پہلے آپ عصر پڑھ لے پھر مغرب. اسلام میں شاعری کا کیا تصور ہے؟ جائز امور میں دین کی حمایت و نصرت میں شاعری سنت اور عبادت ہے، اور اس کے خلاف ناجائز ہے. نماز میں غلطی ہو جائے سہو کر لیا، بشرطی کہ غلطی واجب کی کمی کوتاہی کی ہو، رکن ترک نہ ہوا ہو، تو نماز ہو جائے گی. لڑکا خون کی بیماری مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ صحت و شفا دے. جس دیہاتی علاقے میں عیدین کی نماز نہیں ہوتی اس علاقے میں اشراق و چاش کی نماز پڑھنا جائز ہے، وہاں پڑھ سکتے وہ لوگ. اگرچہ عالمگیری میں ایک قاعدہ لکھا ہے کہ وہاں بھی نہ پڑھے. روزے کی حالت میں الٹی یا قے ہو جانے کی صورت میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے کی حالت میں الٹی یا قے اگر خود بخود آ جائے، گو مل الفم منہ بھر کے ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر بار بار آ جائے، کئی مرتبہ آ جائے، تو روزہ ٹوٹا سمجھا جائے گا، اس کے بعد قضا کرنی ہوگی. اگر دودھ یا گوشت میں بلی کا منہ لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ پالتو بلی کا منہ پاک ہے لہذا وہ قابل استعمال ہے، اگر طبیعت نہیں چاہتی ہے وہ علیحدہ بات ہے. کسی کے گھر میت ہو جانے کے بعد شریعت میں قرآن خوانی کا کیا حکم ہے؟ قرآن خوانی کے لیے سوئم 40 وغیرہ دن مقرر کرنا بدعات میں سے، اور اس میں شرکت ناجائز ہے، البتہ بغیر کسی تاریخ اور دن متعین کیے قرآن شریف پڑھ کے بخشنا ثواب ہے. عید کے دن اشراق و چاش کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، عید کے دن یہ دونوں نمازیں نہیں ہیں. میری اہلیہ صوم الصلاۃ سنت و حدیث کی پابند ہے لیکن کوئی چھ مہینے سے وہ بڑے ہی سخت وسوسے اور مبتلا ہے. آ حضرت کی طرف سے بے ادبی اور گستاخی والے خیالات مستقل آتے رہتے ہیں. رمضان کے پہلے ہفتے سے ہی کیفیت ختم ہو گئی, اس کو ایسا محسوس ہے گویا ایمان واپس آ گیا, لیکن اب وہ اتنی پریشان رہتی ہے کہ راتوں کو اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا گناہ قابل معافی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کے دل کے گرد گویا کوئی حصار تھا جو اب ختم ہو گیا. تب تو شکر کریں نا, آپ کیوں پریشان ہیں؟ شیطانی وسوسوں کو اپنے اوپر نہ آنے دے. کثرت سے لا حول پڑھے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہزاروں کی تسبیح پڑھے. عید الفطر کی نماز کے بعد دعا مانگنا چاہیے یا خطبے کے بعد؟ خطبے کے بعد. خطبے سے پہلے اور نماز کے بعد دعا مانگنا تفقہ کے خلاف, سنت کے سراسر منافی ہے. تمتو حج بدل ہو جاتے ہیں کیا نیت کرے؟ اگر حج کی نیت کرے اور کیا کریں گے؟ کیا حج بدل جانے والا اپنے مرحوم کی طرف سے عمرہ ادا کرے؟ جی ہاں. عید پر لوگ خوشی کے طور پر گلے ملتے, کیا ان کی کوئی تعداد ہے؟ مثلاً تین مرتبہ. سنت طریقہ یہی ہے کہ تین مرتبہ گلے ملا جائے, کیونکہ حضرت جبریل نے بدل وحی میں آ حضرت کو تین مرتبہ سینے سے بیچا ہے. اسی سے تسلیس فی المعانقہ معلوم ہوا. جو لوگ تین مرتبہ معانقہ روکتے ہیں ان کو حدیث و سنت کی ہوا نہیں لگی ہے, بے خبر ہے. بخاری کی پہلی حدیث کا ان کو علم نہیں ہے اور مشیخان قوم بنے ہوئے ہیں. میری خالہ کے شوہر سے ایک آدمی ان کے پیسے دھوکے سے لے گئے, برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتا دے, ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں. سورۃ یوسف 11 مرتبہ پڑھیں اور کوئی میٹھی چیز پکا کے فرید گنج شکر اور مولانا انور شاہ صاحب کے ثواب کے لیے بخشیں. ایک گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی جامع مسجد میں عید کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نامناسب بات ہے. عید کی شوکت و آداب کے سراسر خلاف ہے. کیا فرماتے ہیں مفتیان اس مسئلے کے؟ نفلی جماعت جائز یا ناجائز؟ ناجائز اور حرام. نفلوں کی جماعت گناہ کبیرہ ہے. وہ صلاۃ تسبیح, صلاۃ حاجت, قیام اللیل, تہجد کی نیت سے کیوں نہ ہو, سوائے حرمین شریفین کے, کہ وہاں اذان بھی ہوتی ہے اور جماعت بھی جائز ہے. کسی اور جگہ جس طرح نفلوں کے لیے اذان ناجائز ہے, جماعت بھی حرام ناجائز ہے. کسی کا شوہر مر جائے اور پھر گھر میں کوئی رشتے دار گھر میں نہ ہو تو یہ عورت اپنے ماں باپ کی گھر عدت پوری کر سکتی ہے؟ نہیں, بہتر یہ ہے کہ ماں باپ اس کے گھر آ کے اس کے ساتھ عدت گزارے. اگر ایسی کوئی صورت نہیں بنتی اور عورت کی عزت و آبرو کا خطرہ ہے تو پھر جا سکتی ہے. ایک جلد پر مشتمل قرآن مجید معترجم و تفسیر کون سا لیا جائے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ اور اس پر ان کے شاگرد مولانا شبیر احمد صاحب کے فوائد. مودودی صاحب کی تفسیر نہیں پڑھنا چاہیے. نظر اتارنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ سورہ قلم کا آخر تین دن صبح شام تین مرتبہ پڑھی جائے. ہمارے دوست کی والدہ مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.